Bismillahir Rahmanir Rahim, Masjid Darul Salam, Toronto, Canada. Sunday after Asr Salah, 2nd of Ramadan, 22nd of July 2012. Muasharat of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Mahzura in the fold of Islam. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam lied down in the grave of his mother. Umme Ayman took care of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumama ibn Usal before and after Islam. The bayan is presented by Hazrat Maulana Yunus Palanpuri Shahab Damat Barakatuhu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو, پانچ شعبے ہیں اسلام کے. یہ اگر پانچ شعبے ٹھیک ہو جائیں مسلمانوں کے تو اللہ کی مدد کا ان کے ساتھ آنا یقینی ہے. ایک گھرانے میں یہ پانچ شعبے آ گئے تو گھرانے کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. اگر ایک گاؤں والوں میں آ گئے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی. ایمانیات, عبادات, اخلاقیات, معاشرت, معاملات, یہ پانچ لائنیں ہیں. چھٹی لائن نہیں ملے گی ہماری شریعت. ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو, عبادات والی لائن ٹھیک ہو, اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو, معاشرت والی لائن ٹھیک ہو, معاملات والی لائن ٹھیک ہو. آج جو ہے کسی نہ کسی طریقے پر روزہ نماز ہے, اللہ کا شکر ہے مسجد بھری رہتی ہے. لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک راستے سے دین گھر میں آیا, ایک دروازے سے, اور بد اخلاقی سے اور معاشرے کی خرابی سے, معاملات کی خرابی سے دوسرے دروازے سے دین نکل جاتا ہے. مقروض ہے, حج کر رہا ہے, ہمارے معاشرے میں حج اور عمرے کا ایک شوق ہے آدمی کو, لیکن اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتا. ہو ایک شوق ہے حج میں جو ہے $50,000 خرچ کرے گا, کیونکہ $40,000 خرچ کرے گا حج میں, تو اس پر جو ہے اس طرح فرض ادا ہو چکا ہے, اس کو لوگوں کو چکانا ہے, لیکن وہ دھیان نہیں کرے گا, اس کو وہاں جانے کی فکر لگی رہے گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ پہلا کیا حق ہے, کہ حق کیا ہے. معاشرہ اور معاملات اور اخلاق یہ بہت اونچی چیزیں ہیں ہماری شریعت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کسی جگہ حضور کی نماز کی اچھائی کا تذکرہ نہیں کیا. آپ کی نماز بہت اچھی ہے, آپ نماز پڑھتے تھے, نماز اچھی بھی تھی آپ کی, لیکن جو تعریفی انداز ہوتا ہے آسمانوں سے کہ آپ کے حج کا کبھی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ آپ کا حج بہت اچھا, آپ کا عمرہ بہت اچھا, آپ کا روزہ بہت اچھا, ہر چیز نبی کی اچھی تھی, لیکن جو توجہ دلائی کس بات کی طرف توجہ دلائی, انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ کے اخلاق بہت اونچے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے, کہ آپ کے اخلاق, انک, یہ جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ تاکید در تاکید ہے, انک, بے شک آپ کے اخلاق بہت 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 اونچے. تو دین دنیا میں جو پھیلتا ہے وہ نمازوں سے نہیں, نماز تو ہماری مسجد میں ہوتی ہے, اور روزے سے نہیں کہ روزہ ہمارا پیٹ میں ہوتا ہے ہم ہی جانتے ہیں, حج سے نہیں کہ حج ایک خاص مقام پر ہوتا ہے, زکات سے نہیں, اس لیے کہ زکات خالی مسلمانوں کو دیتے ہیں, یہ کہ یہ برادران وطن جو ہیں یہ متاثر کس سے ہوں گے, یوں کہ یہ نبی اخلاق سے متاثر ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وہ چوٹ بیان فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور جریر ابن عبداللہ داخل ہوئے, یہ مشرک تھے, یمن کے رہنے والے تھے, جریر ابن عبداللہ شہزادوں میں, نواب زادوں میں, جیسے نواب زادے ہوتے ہیں یہ ان کا درجہ یہ تھا جریر ابن عبداللہ کا, یہ آئے جریر ابن عبداللہ, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جریر ابن عبداللہ آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا, منبر چھوڑ دیا, اور گئے اور جا کر جو ہے فوراً جو ہے اپنی چادر بچھائی. ہماری شریعت میں مسافہ نہیں تھا, مسافہ بعد میں آئے, یہ یمن والوں کا تحفہ ہے ہمارے لیے, یہ مسافہ ہم کرتے ہیں نا, تو یہ یمن والے لائے ہیں, کہ یمن والے جب مدینہ میں آتے تھے مسافہ کرتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ارے یہ تو بہت اچھی چیز ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی کہ کسی قوم کی کوئی اچھی چیز دیکھتے تو آپ اس کی فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے تھے, بعد میں مسافر کے فضائل آئے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ دعا پڑھو, یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں, یہ یمن والوں کا تحفہ ہے ہماری شریعت میں مسافر, یمن والے آتے تھے تو وہ مسافہ کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے دیکھا کرتے تھے, اور فرمایا کہ بھائی ان لوگوں کی عادت بہت اچھی ہے, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, اور وہ بھی مسافر نہیں تھا. تو جریر ابن عبداللہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی, ایک چادر بچھائی, تو بڑا آدمی تھا, جو آدمی جتنا بڑا ہوگا جتنا وسیع اس کا ذہن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اونچا درجہ بھی دیتا ہے, شہزادہ تھا اپنے علاقے کا, نواب زادہ تھا, چنانچہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جریر ابن عبداللہ کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور کہا جریر بیٹھو اس پر بیٹھو, تو جریر ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی, کہا کہ اے محمد, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو محمد کیا رہیں گے, محمد یہ چادر کا درجہ یہ نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھوں, یہ چادر کا درجہ جو ہے میرا سر ہے, اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول, آپ اللہ کے سچے ہیں, یہ اخلاق کہ اس کو کیچ کر لیا, جانے نہیں دیا, کہ بد اخلاقی یہ دین کو موڑ دیتی ہے, سرکے کی مثال دی روایت میں سرکا, کہ اب جو بہت زیادہ دودھ ہے آپ کے پاس, کچھ قطرے آپ سرکے کا ڈال دیجئے اس میں, دودھ خراب ہو جائے گا, کیونکہ دین بہت اچھا ہے لیکن جب بد اخلاقی ہوئی دین خراب, دین ختم, سوء خلق, یعنی اس سے پناہ مانگی گئی, یا اللہ برے اخلاق سے تو میری حفاظت فرمانا. اب جب جریر ابن عبداللہ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت آپ نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا, لوگ تو بہت آتے ہیں, قافلے بہت آتے ہیں, آپ نے ان کا اتنا اکرام کیا, کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکرم کریم کل قوم انزل الناس منازلہم, ہر کسی قوم کا بڑا آوے تو اس کا اکرام کرو, اور لوگوں کو ان کے مرتبے کے اعتبار سے ان کو درجہ دو. یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا, خالی تقریر نہیں کی. ایک طرح کے اخلاق پر آدمی تقریر کرے, اور ایک کہ نہیں اخلاق خود برت کر بتا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے اخلاق, نبھانے کی ترتیب بتائی کہ نبھاؤ ایک دوسرے کو. تو ایمانیات, عبادات, اخلاقیات, معاشرت, معاملت, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے کن کے ساتھ؟ ایسو کے ساتھ جن کے بارے میں 100% خبر ہے کہ یہ آدمی خراب ہے. کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین, بالکل پتا ہے کہ یہ رئیس المنافقین ہے, یہ گڑبڑ آدمی ہے, سب کچھ ہے. لیکن جب انتقال ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. خود حضرت عمر پیچھے کھڑے ہوئے, حضرت عمر نے جو ہے پیچھے سے قمیص ہلکے انداز میں محبت سے, حضرت یہ تو منافق ہے اور رئیس المنافقین ہے, اور قرآن میں کہا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو معاف نہیں کریں گے ہم. تب جب کہ جواب کیا دے رہے, یوں کہا عمر دیکھ اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے نا, تو میں 80 مرتبہ ان کے لیے استغفار کروں گا, ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے. حضرت عمر آخر تک وہ روتے رہتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. دو مسئلوں میں حضرت عمر ہمیشہ روتے تھے, ایک تو کلالہ کے مسئلے میں, یستفتون کا عن الکلالہ, اس کے یہ لمبی تفصیل ہے, اس میں نہیں جاتا. اس میں وہ ہمیشہ روتے تھے کہ میں کیوں, یعنی وہ ہمیشہ شجبج میں رہتے تھے. اور ایک یہ مسئلے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. بھائی اللہ کا معاملہ تھا, نبی کا معاملہ تھا, میں کیوں پڑھا. اور اس سے آگے کی بات بخاری شریف کی روایت میں ہے, یہ روایت الگ جو میں نے بیان کی. اب اگلی روایت بخاری شریف کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب دفن کر دیا تو حضور نے پوچھا, یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے اس کا بیٹا تھا, ان کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ صحابی تھے. ارے تیرے ابا کا انتقال ہو گیا؟ کہاں تیرا ابا؟ یوں کہا انتقال ہو گیا. ان کا قبر کہاں ہے؟ یوں کہا قبر یہ. آپ نے فرمایا صحابہ کو چلو بھی قبرستان گئے. پھر قبر کہاں ہے؟ یوں کہ قبر کھودو. قبر کھدوائی, لاش نکلوائی, اپنی ران پہ رکھا, اور جو ہے تھوکا ہی, پھر دفن کر دیا. پر یہ سارا منظر جو ہے سارے صحابہ دیکھ رہے, کس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, کہ کون ہے؟ کہ رئیس المنافقین, اور معاملہ یہ ہو رہا ہے. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ. پیارے نبی جی, اب ان کے جنازہ بھی نہ پڑھنا اور ان کے قبروں پر کھڑے بھی مت رہنا. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی میں نے کر لیا, لیکن اللہ نے منع کیا, اب نہیں کروں گا. کہ تھوڑا سا دروازہ کھولا تھا میں نے کر لیا, لیکن یہ کہ اللہ نے بالکل نہائی امر نہائی آ گیا, نہیں کرنا, بالکل آرڈر آ گیا, نہیں کروں گا اللہ کا. اس سے لوگ متاثر ہوتے, مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے, مکہ مکرمہ فتح ہوا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی کچھ تالیف کی وجہ سے, ان کے دل, ہمارے قافلوں میں مشرکین نہیں چلا کرتے, یہ مسلمان چلتے ہیں, لیکن آپ نے اعلان کیا کہ بھائی چلو مکہ فتح ہوا ہے, ہم لوگ حنین جا رہے ہیں, چلو ہمارے ساتھ مشرکین مکہ بھی چلے. ان کو بھی لیا. اسلامی تاریخ پڑھو, ہماری تاریخ جو ہے اسلام کی, وہ آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے. یہ میں نے معاشرے میں دیکھا کہ اسلامی تاریخ پڑھنے کا کوئی شوق نہیں, تو پتہ چلے گا کہ ہم کون تھے. اچھا, ہمارے بیان کرنے والی چیزیں بیان بھی نہیں کرتے, یہ چیزیں بتاتے بھی نہیں ہیں. اسلامی تاریخ ضرور پڑھو, تو انسان کو پتا چلے گا کہ ہم کون تھے اور اب کہاں جا رہے ہیں. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ادھر ادھر کی بات نہ کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزن سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ بھی تو, رہبر بھی تو, رہرو بھی تو, منزل بھی تو. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری تاریخ, لیکن وہ تاریخیں پڑھو جو علماء حقانی نے لکھی ہے, ان تاریخوں کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کون تھے. اب مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے, میں اخلاق بتا رہا ہوں. حضور اعلان کر رہے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ چلو, وہ لوگ چلیں گے جو مشرکین مکہ ہے, کوئی ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے اخلاق دیکھیں, ہمارے لیل و نہار دیکھیں, ہماری زندگی دیکھیں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ حدیثوں میں ہے, روایتوں میں ہے کہ حنین کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو لیا. اب ظاہری بات ہے کہ نماز کا وقت آئے گا, ہم اذان کریں گے, نماز پڑھیں گے. جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال نے اذان دی. اب حضرت بلال جو ہے ان کے غلام رہ چکے تھے سب کے مکہ والوں کے, مکہ والے بہت پٹائی کرتے تھے ان کی. جب حضرت بلال نے اذان دی تو یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ مذاق اڑانے لگے. بلال کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو یہ بھی استہزاء مذاق میں اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن مذاق میں. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آوازیں پہنچ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ شرارت کر رہے ہیں, آپ سمجھ گئے کہ شرارت ہے یہ. جب بلال اذان سے فارغ ہوئے تو روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا, پہلے صحابہ کو بلایا, صحابہ کو بلا کر کہا یہ کیا آواز آ رہی تھی, بلال جو اذان دے رہے تھے یہ کیا آواز آ رہی تھی. صحابہ نے آہستہ سے کہا حضرت وہ مکہ کے چھوکرے آئے ہیں نا, یہ عباس قسم کے ہیں, بدماش قسم کے کچھ لڑکے بھی ہیں اس میں, وہ جو ہے مذاق کر رہے تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, کون کون تھے وہ لوگ؟ فلا فلا فلا, انہوں کا بٹھاؤ میرے سامنے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سامنے بٹھایا, یہ آٹھ یا نو یا دس تھے. دیکھو اس مکہ فتح ہو چکا ہے, طاقت ہمارے ہاتھ میں, مکہ کے جیل خانے ہمارے ہاتھ میں, قوت ہمارے ہاتھ میں, اور ان لوگوں کو مارنا کوئی آسان یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ اب تو ہمارے یعنی ہماری ماتحتی میں ہی. لیکن نبی کتنا اونچا اخلاق برت رہا, ان کو بٹھایا. ہاں بھائی آپ لوگ جو ہے جب بلال اذان دے رہے تھے تو تم کچھ آواز بلند کر رہے تھے, کیا معاملہ تھا؟ صحابہ کھڑے ہیں سب, تو انہوں نے کہا کتنا نستہزئ مع بلال, تو بلال کے ساتھ مذاق اڑا. یہ مسجد میں مکہ مکرمہ جب جاتا ہوں تو جہاں سے اذان دی جاتی ہے اسی کے نیچے میری بیٹھک ہوتی ہے, تو مؤذنین آ کر یہ قصہ مجھ سے سنتے ہیں, حرم شریف کے مؤذنین. میں ان کو سناتا ہوں کہ تم یہ اذان دیتے ہو, یہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ اذان کس طریقے سے شروع ہوئی اور اس کی تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ میں کہتا کرنا, تو میں ان کو یہ قصہ سناتا ہوں. چونکہ یہ مؤذنین ہماری کتابیں بہت پڑھتے ہیں, یہ ہمارے جو مومن کا ہتھیار جو عربی میں چھپی ہے مقالد السماوات والارض کے نام سے, تو کہتے ہیں کہ ہم روزانہ اذان دینے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تمہاری کتاب پوری کر لیتے ہیں, طواف کر کے پوری کر کے پھر آ کر اذان دیتے ہیں حرم شریف دونوں جگہ, مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں. تو میں ان کو قصہ سناتا ہوں مکہ والوں کو بٹھا کر, میں کہتا ہوں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ان لوگوں سے بھائی آپ لوگ کیوں آواز بلند کر رہے تھے؟ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تو بلال کا مذاق اڑا رہے تھے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ بلال ہمارا غلام تھا, آج نبی کا مؤذن بن گیا, اتنا اونچا درجہ مل گیا. آپ جواب دے رہے, اچھا یہ بتاؤ تم میں سے ایک چھوکرا تھا جو بہت زور زور سے اونچی آواز سے اللہ اکبر ایسا کہتا تھا, وہ کون تھا؟ فأشاروا إلى أبي محذورة. أبو محذورة ایک نوجوان تھے, یہ بھی مشرک تھے, انہوں نے یہ تھا یہ تھا, سب نے کہا یہ تھا حضرت یہ تھا. تو آپ نے ابو محذورہ سے کہا قریب آؤ, سب دیکھ رہے, سارا منظر سارا مسلمان دیکھ رہے, قریب آؤ. اب وہ ڈر رہے تھے ابو محذورہ کہ مجھے قریب کریں گے, اشارہ کریں گے تو ایک آدمی جو میری گردن اڑائے گا. تو آپ نے کہا نہیں نہیں بھی دیکھو ہم مارنے والے نہیں ہیں, ہم تو امن دینے والے ہیں, ہم تو سلامتی والے ہیں, ہم تو سلامتی کو چاہتے ہیں, بھلائی کو چاہتے ہیں, خیر خائی کو چاہتے ہیں, تم بلا جھجک قریب آؤ. قریب کیا قریب کیا اور ایک جملہ کہا قل مثل ما یقول بلال, بھائی بلال جیسا کہہ رہے تھے ویسا کہو, اذان دو. تو ابو معذورہ نے کہا کہ اے محمد میں نے اذان تو سیکھی نہیں, تو حدیث میں ہی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی, وہ مشرک, اور پھر اقامت بھی سکھائی, اور پھر جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی پیشانی کے اوپر ہاتھ پھیرا, پھر ان کے سینے تک لائے اور ایک جملہ کہا اے اللہ اس کی زبان سے تو میں نے کلمہ نکلوا دیا ہے, اب اس کے دل میں اتارنا یہ تیرا کام ہے. زبان سے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں تو تو ہی اتار سکتا ہے, میں نہیں اتار سکتا. جب یہ منظر ابو محذورہ نے دیکھا تو ابو محذورہ رو دی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, آپ اللہ کے سچے نبی, کھڑے ہو گئے سب کے سامنے. پھر ابو محذورہ کہنے لگے رجاء منک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ایک بات کی درخواست کرتا ہوں, معروضہ ہے, ایک بات کی میری تمنا ہے, خواہش ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا خواہش ہے؟ یہ فرمایا بلال جو ہے یہ مدینہ کا مؤذن ہے, آپ مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیجیے. تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا بلال مؤذننا فی المدینہ و ابو محذورہ مؤذننا فی حرم المکی, کہ بلال یہ مدینہ میں مؤذن ہے اور یہ ابو محذورہ یہ مکہ کا مؤذن ہے, سب سے پہلے مؤذن بنے حرم شریف کے, اذان کا مذاق اڑانے والا مؤذن بن رہا اخلاق کی وجہ سے, کہ اذان کا مذاق اڑا رہا ہے آج اور مؤذن بن رہا. اول مؤذن, کہ سب سے پہلا مؤذن کون؟ یہ کہ ابو محذورہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, حضور کے وصال کے بعد بھی یہ اذان دیتے رہے, پھر جو ہے دوسرے حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی اذان دیتے رہے, روزانہ جو ہے وہ کعبے کے اوپر چڑھ جاتے تھے صبح صادق دیکھنے کے لیے, سورج طلوع, سورج غروب, زوال شمس, یہ اوپر چڑھ کر سارا اپنا حساب کتاب وہیں جہاں حجر اسود ہے وہاں ایک دو سڑیے ایک دو پکھتیے ہوتے تھے, وہیں سے کھڑکھڑ اوپر چڑھ جاتے اور چڑھ کر جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے کہ سورج غروب ہوا کہ نہیں ہوا, جو ہے یہ اب صبح شادی ہوئی نہیں ہوئی. تو اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے, طواف کر کے دعا مانگتے رہتے تھے. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ابو اچھا ان کے بال بڑے لمبے لمبے تھے ابو محذورہ کے, بہت لمبے بال, تو نوجوانوں نے کہا کہ چچا آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہو اور آپ حج نہیں کرتے عمرہ نہیں کرتے, آپ کے بال جو ہے کتنے لمبے ہیں؟ ابو محذورہ کہتے کہ نا ہر مہینے میں عمرہ کرتا ہوں, رمضان میں تو روزانہ عمرہ کرتا ہوں اور ہر سال حج کرتا ہوں. یہ کہ آپ ہر سال حج کرتے ہو تو آپ کے بال کتنے لمبے ہیں, آپ جو ہے بال نہیں کٹواتے. آپ فرمایا نا میں مقصرین میں سے ہوں, قصر کرتا ہوں, حلق نہیں کرواتا. تو ایک شاگرد نے پوچھ لیا ایک نوجوان نے کہ کیوں, جیسے پوچھنے کے عادت تھے, بھائی حلق کیوں نہیں کرواتے, حلق کی تو فضیلت ہے. تب وہ محذورہ رو دی, ہشکیا مار کر رونے لگے کعبے کی طرف دیکھ کر. پھر کسی نے کہا حضرت ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جو آپ کے دل کو چوٹ پہنچے, آپ جو ہے یہ یعنی بال کیوں نہیں کٹواتے ہیں, آپ حلق کیوں نہیں کرواتے؟ تب وہ محذورہ نے اس نوجوان کو کہا کہ تو قریب آ, اور قریب آ کر کہا یہاں سونگ. جب سونگا تو کہا خوشبو آ رہی ہے؟ یوں کہا خوشبو آ رہی ہے. یوں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ یہاں لگایا, اس ہاتھ کی خوشبو ہے لمس الرسول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چھو لیں. اس کو کہتے ہیں باب لمس الرسول، کہ حضور کسی کو چھو لے تو اس میں برکت آ جاتی ہے. تو یہ فرمایا کہ حضور نے یہ ہاتھ لگایا تھا، میں کسی بالوں کو لے کر قبر میں جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے کہ تو کیا لایا، میں کہوں گا اللہ پاک خالی ہاتھ آیا ہوں، تیرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے بال لے کر آیا ہوں، بس اس کی برکت سے تو مجھے معاف کر. یہ اخلاق، معاشرت، معاملات، یعنی علماء نے لکھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اخلاق برتو، کہ بیوی کے ساتھ یوں کہ اخلاق برتو، یا کہ بچوں کے ساتھ یوں کہ اخلاق برتو. بد اخلاق جو ہوگا وہ نفاق کی ایک قسم ہے. اچھا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہی اچھے اخلاق برتے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کا ایمان، جس کا اللہ سے جتنا اونچا تعلق ہوگا اتنے ہی اس کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ برتے گا. اچھا، کچھ پتہ نہیں ہے مجمع ہمارا جو بیٹھا ہے کس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ام ایمن تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی تھی، تو ام ایمن جب حضور کے مجلس میں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بس ام ایمن سلام مت کر، بغیر سلام کے بیٹھ جا. آپ نے منع کیا تھا ان کو، سلام بغیر سلام کے بیٹھ، وعلیکم السلام. جب داخل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سلام کے کہتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. تو صحابہ ہنستے کہ کیوں آپ نے منع کیا، ان کے زبان میں لکنت تھی ام ایمن کی، تو سلام کرنا چاہتی تھی صحیح ڈھنگ سے لیکن کر نہیں پاتی تھی. یہ کہنا کہ چاہتی تھی سلام اللہ علیکم، یہ حبشی خاندان کی تھی، اسامہ کی والدہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پرورش انہوں نے کی ہے بچپنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو یہ ام ایمن ساتھ تھی، یہ ام ایمن جو ہے ساتھ تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں گئے، والدہ آپ کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی، 5 سال کی تھی جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا، تو جب دفن کر رہے تھے مقام ابا میں حضور کی والدہ کو، تو حضور بھی اتر گئے تھے، میری ماں کے ساتھ سوؤں گا میں، میری ماں کے ساتھ سوؤں گا مدینہ سے واپسی میں. تو ام ایمن نے نکالا تھا، تو بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چل رہی تھی. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو عبد المطلب کو پتا نہیں تھا کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ٹیلی فون تو تھے نہیں. تو عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین قسم کا اس دور کے اعتبار سے جو ہے ایک کمرہ بنایا تھا صاف کر کے، اور یہ آمنہ کے لیے بھی بنایا تھا، یعنی جیسے بستر صاف کروا دیتے ہیں. تو جب آئے مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو ام عبد المطلب کہنے لگے بھائی آمنہ کہاں ہے، آمنہ کہاں ہے. اب کوئی کہتے ہوئے ڈرتا تھا ان کو کہ آمنہ کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی محمد کہاں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے. تو یہ ام ایمن کی گود میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ام ایمن کو کچھ مت کہو، مجھے اس سے میری ماں کا پیار ملتا ہے. یہ حبشی خاندان کی تھی، مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے یہ ام ایمن آ جاتی اور آ کر جو مشروب دیتی حضور پیجیے، تب کہتے کہ مجھے خواہش نہیں ہے، پھر کہتی ماں ہوں، ماں کا پیار مجھے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو گھٹ پی لیتے. صحابہ بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ام ایمن کا بہت خیال رکھتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو منع کیا تھا تم سلام مت کرنا، حالانکہ کسی کو سلام کرنے سے منع نہیں کر سکتے، تو لیکن آپ سلام مت کرنا. تو صحابہ ہنستے تھے، تو آپ کیوں ہنس رہے، حضرت آپ نے منع کیا، آپ نے فرمایا دیکھو اس کی زبان میں لکنت ہے، یہ جو ہے سلام کرنا چاہتی ہے صحیح ڈھنگ سے کہنا چاہتی ہے سلام اللہ علیکم لیکن کہہ نہیں پاتی، تو یہ کہتی ہے سلام اللہ علیکم، یہ تو بد دعا ہو گئی. تو حضور کہتے ہیں کہ بس بس تیرا سلام لے لیا، ہم نے تیرا سلام لے لیا، بس بس بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے دیکھو اس کا ظاہر یہ ہے کہ کوئی قبول صورت نہیں ہے، حبشی خاندان کی ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کا ظاہر یہ، اور اس کا باطن یہ ہے کہ میں نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. کہ میں نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. کہ ظاہر اس کا یہ ہے, باطن اللہ سے اس کا تعلق. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ام ایمن بہت بہت مسجد نبوی میں بیٹھ کر دروازے پر وہ ہچکیاں مار مار کے اللہ اسے روتی تھی کہ پوری مسجد نبوی متاثر ہو جاتی تھی. بڑی عورت تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت تھی ان کی, حضور کی خدمت کی تھی, اس وجہ سے کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا. ابو بکر عمر دونوں گئے اس کے پاس, ان کے پاس جا کر کہا کہ ام ایمن تم بہت روتی ہو, سب عورتیں بھی پھر رونے لگتی ہیں, پھر یہاں مسجد نبوی بھی بدمزگی ہو جاتی ہے, دوسرے کام بھی ہیں, آپ جو ہے کیوں رو رہی ہوں اتنی؟ تو ام ایمن نے جواب دیا میں حضور کے وصال کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں. تو اچھا پھر کیا رونے کی وجہ؟ یہ کہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ حضور کے انتقال کے بعد آسمان سے جو خبریں آتی تھی وہ خبروں کا دروازہ بند ہو گیا. وہ جو اچھی اچھی خبریں آتی تھی وہ خبروں کا دروازہ بند ہو گیا. پھر ابو بکر کا انتقال ہوا تو ام ایمن اتنی نہیں روئی, لیکن عمر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر جب شہید ہوئے تو ام ایمن نے وہی رونا وہی روئی جو حضور کے زمانے میں روئی تھی. بہت اب کیوں رو رہی؟ یہ کہا میں عمر کے انتقال کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں, عمر کے انتقال کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے, ہمارا اسلام کمزور ہو گیا. سوچ. اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ سے اچھے اخلاق مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس آدمی کے لیے جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر دے. دو آدمیوں کی لڑائی ہے, ایک حق پر ہے ایک نہ حق پر ہے. تو اس نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس آدمی کو جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے. بھائی گھر میرا ہے لیکن مجھے لڑائی نہیں کرنی, بھائی میرا گھر آپ کو دے دیا جاؤ, لڑائی ختم ہو گئی. بھائی پلاٹ میرا ہے, بھائی مجھے چلو کوئی بات نہیں, تم کہتے ہو تم جیسا کہو تھا, حالانکہ میرا حق ہے لیکن میں چھوڑ دوں. حضور فرمایا میں مجھ سے جنتی مکان لے لینا. پھر دوسرا درجہ بتایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا. جنت کے بیچ میں میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس آدمی کو جو مذاق کا جھوٹ بھی چھوڑ دے, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. یہ اپریل فول وغیرہ جو ہے نا مذاق کا جھوٹ ہے سارا, وہ بھی نہیں. پھر کیا فرمایا کہ میں جنت کے اونچے درجے پر گھر دلاؤں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. ایک آدمی تھا سمامہ ابن اسار, اس نے بہت صحابہ قتل کیے, بہت صحابہ. یمامہ کا بادشاہ تھا, کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس نے اعلان کیا تھا, اس نے یہ اعلان کیا تھا جو بھی صحابی ملے اس کو قتل کرو اور 100 اٹھنیاں لے لو مجھ سے. سمامہ ابن اسال, اس نے اعلان کیا تھا کہ کسی صحابی کو کہیں ملے, عراق میں ملے, بغداد میں ملے, شام میں ملے, بصرہ میں ملے, کوفہ میں ملے, جہاں ملے تم جاؤ صحابی کو قتل کرو, گردن لاؤ, 100 اٹھنیاں لو. تو بہت عورتیں بیوائی ہوئی, بہت بچے یتیم ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ہم تو بڑے پریشان ہیں, یہ سمامہ ابن اسال نے تو یہ گت بنا رکھی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی میں کیا کروں, میں تو تم کو اتنا کہوں گا تم کو ملے تو تم بھی اس کو قتل کر دو, اور کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ؟ صبر کرو, اس لیے کہ وہ آدمی اپنے ملک میں بیٹھا ہے, ہم ہمارے یہاں بیٹھے ہیں. اور اس نے اب خدا کا کرنا یہ سمامہ ابن اسال اپنے لشکر کو لے کر, مختصر سا لشکر کو لے کر یہ نکلا عمرے کے لیے. مشرکین مکہ بھی حج عمرہ کرتے تھے, کسی وقت بتائیں گے ان کے حج عمرے کی ترتیب کیا ہوتی تھی, کہ وہ جیسے مکہ جاتے تھے یہ لوگ, مشرکین مکہ مشرکین بھی آتے تھے. تو یہ نکلا وہ نکلتے نکلتے خدا کا کر رہے ایسا ہوا رستہ بھول گیا, اور رستہ بھول کر وہ چلتے چلتے مدینہ کے بارڈر پہ آ گیا. نامچین آدمی, ہر آدمی ڈھونڈ رہا ہے اس کو. اب مدینہ کے بارڈر میں آیا, اچھا صحابہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ سمامہ ابن اوسال ہے, بس صحابہ نے تو خالی اتنا دیکھا کہ یہ کوئی مالدار آدمی ہے یار, اس کے ساتھ غلام, باندیاں, پیسے, ہتھیار, کپڑے, ایک وجاہت ہوتی ہے نا کہ وجی آدمی ہے. صحابہ نے پکڑ لیا, صحابہ نے جب پکڑ لیا اس کو تو ظاہری بات ہے کہ ابھی پورا جتھا ہے مسلمانوں کا. اچھا ایک صحابی بھی نہیں پہچانتا تھا کہ اسمامہ ہے, ایک صحابی نہیں جانتا تھا کہ اسمامہ ہے. لے کر مسجد نبوی میں آئے, لوگ سمجھے کہ کوئی قیدی پکڑے گئے ہیں, اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ حضرت کچھ لوگ ملے ہیں ہمیں, بہت مالدار قسم کے لوگ ہیں, یہ ہم تو جانتے نہیں ہیں کون ہیں, لیکن ہم نے باندھا, آ کے دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں عائشہ کے مکان میں سے تو دیکھا, تو آپ نے جب اسمامہ پر نگاہ ڈالی تو آپ نے اپنی انگلی جو منہ میں رکھی, او ہو اما تعریفون من ھذا, تم نہیں پہچانتے یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا نا, ہاں اسمامہ ابن اوسال, یہی ہے اسمامہ ابن اوسال جسے تم ڈھونڈ رہے ہو, یہی ہے. بس اتنا سننا کہ مدینہ میں عید ہو گئی, پکڑا گیا, باپ کا قاتل پکڑا گیا, بھائی کا قاتل پکڑا گیا, بیٹے کا قاتل پکڑا گیا, عورتیں آ کے دیکھنے لگی, ہاں یہ, بچے آ کے دیکھنے لگے, ہاں یہ. لیکن نبی کے اخلاق, آدمی کتنا, ہر آدمی آ کر ارے یہ سمام, مسجد نبوی میں دھمال, مرد عورتیں چھوٹے بڑے بیمار, سمامہ پکڑا گیا, سمامہ پکڑا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ حضور نے صحابہ سے کہا میری نگاہ سے اس کو مت دیکھنا, میں چاہتا ہوں یہ جنت میں جائے. یہ اخلاق کہ میں چاہتا ہوں یہ جنت میں جائے, یہ ہے, اس کو کہتے ہیں انک العلی خلق عظیم. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی, وہ کھڑا ہوا ہے, بندھا ہوا ہے, کہا سمامہ, تو سمامہ نے کہا یا محمد اسکت, وہ کہہ رہا ہے یا محمد, کہ محمد اب خاموش رہیے, لو تقتلونی تقتل ذا دم, میں خونی ہوں اور تم نے مجھے پہچانا, صحیح پہچانا ہے, میں وہی ہوں, اب مجھے قتل کر دیجیے, میں مرنے کے لیے تیار ہوں, اسلام قبول نہیں کروں گا, اور اگر مجھے چھوڑنا ہے آپ کو تو میں جتنے بھی یتیم بیوائیں ہوئی ان کے لیے مکان بنانے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس مال ہے, سب کو میں فدیہ دے دوں گا, سب کو دیت دے دوں گا, سب کو مال دے دوں گا, مکانات بنا دوں گا, سب کے لیے باغات زمینیں خرید کر میں دے دوں گا, مجھے چھوڑ دیجیے آپ, لیکن اسلام کی بات نہ کرنا. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, آئندہ کل. صحابہ سے کہا بھی اس کی خدمت کرو, اس کا اکرام کرو, کوئی اجوا کھجور لا رہا ہے, کوئی امبر کھجور لا رہا ہے, کس کے لیے؟ جسے ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ آ جاؤ, انہوں نے میلے لینا سمجھ دیکھنا. دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی, تو ایک ہی بات کہہ رہا ہے, مجھے اسلام کی بات کریے ہی بتاؤ. تیسرے دن دعوت دی تو ایک صحابی نے کان میں آ کر کہا کہ حضرت یہ تو زہریلا پھوڑا ہے, اس کا تو کچھ ہونے کا نہیں, آپ فیصلہ فرمائیں, اس لیے کہ ہر ایک کو وہ حکم اٹھ رہی ہے. آپ سمجھ گئے نا, کہہ رہے یہ کہاں ملے گا ہمارے ہاتھ میں, کہاں آئے گا؟ تو آپ نے ایک جملہ کا کل فیصلہ کریں گے اس کا. اب جب کل آئے تو ظاہری بات ہے کہ صحابہ کے ذہن میں کیا کہ جب یہ اسلام نہیں لا رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیت نہیں لے رہے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قتل کا, تو صحابہ تلواریں لے کر آئے, تلواریں لے کر, اور تلوار لے کر آ کر کیا کہا؟ یوں کہا کہ سب سے پہلے میں, جب حضور فیصلہ کریں گے قتل کا تو میں قتل کروں. آپ نے دیکھا تلوار ہے مسجد نبوی میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا, بھئی ما بال السیوف فی المسجد, یہ مسجد میں تلوار کیوں لائے تم لوگ؟ تلوار لے کر کیوں آئے, کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا اس کی وجہ سے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, تلواروں کو باہر رکھیا, تلوار باہر رکھوائی, اور آپ نے فرمایا اس کے بارے میں فیصلہ سنو سب. نبی فیصلہ کر رہا ہے, کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں اس کو مارنا ہے, نہیں اس سے پیسے لینے ہیں, بلکہ اس کو اسی حال میں آزاد کر دینا ہے, چھوڑ دینا ہے, جا بھی تجھے جہاں جانا ہے جا. یہ حدیثوں میں یہ قصہ تفصیل سے میری کتاب بکھرے موتی میں ملے گا. کہ بھئی تم جہاں جانا ہے جا. تو دنگ رہ گئے صاحب, یہ کیا معاملہ ہوا؟ سوچ نہیں سکتے, عقل کام نہیں کرتی ہے نا, کہ عقل کام نہیں کرتی. چنانچہ وہ تو نکل گیا مشکور, ممنون, تھینک یو, مرسی, سب جو بھی جملے ہوتے ہیں احسان کے, شکریہ کے, وہ اپنے فوج کو لے کے, اور صحابہ دیکھ رہے. اگر جیتنا ہے تو ہارے چلا جا, کہ جیتنا ہے تو ہارے چلا جا. چوٹی کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے, اس کو روانہ کر رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت پہنچائے جہاں جا رہے ہو. بقی تک گئے ہو, بقی تک, بقی کے قریب بھی ایک نہر ہوتی تھی چھوٹی سی, وہ نہر کو وہاں پانی ہوتا تھا, اس نے جو ہے وہیں پر جا کر کپڑے وغیرہ بدلے, اور بدل کر واپس آیا مسجد نبوی میں, اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ صحیح بخاری شریف میں سمامہ ابن اسال کی 20 حدیثیں ہیں. عن سمامہ ابن اسال, عن سمامہ ابن اسال, عن سمامہ, 20 حدیثیں ہیں صحیح بخاری شریف میں. یہ آدمی جب مسلمان ہو گیا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب تو مجھ سے مال لے لیا, میں ان بیواؤں کے لیے مکان بنا دوں, یہ کر دوں. آپ نے فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ, تو نے جو کچھ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے تیرے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے تجھے معاف کر دیا. حضرت کچھ مال لے لے ان کے, اور نانا ابھی مال لیجیے. وہ یتیم سامنے یہ آپ نے فرمایا جتنے یتیم ہیں یہ تیری وجہ سے, لیکن اللہ ان کا انتظام کرے گا, یہ بیوائیں تیری وجہ سے اللہ ان کا انتظام کرے گا, ہمیں تیری مال کی ضرورت نہیں. پھر اس نے کہا حضرت میں تو مکہ جا رہا تھا, یہاں پکڑا گیا, اب میں وہاں جاؤں تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں عمرہ کراؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور تم عمرے کے لیے جاؤ, لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم ذبح کرو تو اللہ کے نام پر کرنا, بتوں کے نام پر مت کرنا, اور مکہ والوں کو ہتھیار وغیرہ مت دینا. اس لیے کہ مکہ والوں کو ہتھیار یہ سپلائی کرتا تھا سمامہ ابن اسال مسلمانوں کے خلاف. کہا ہاں حضرت میں ایسا ہی کروں گا. چنانچہ کتنا اچھا مذہب ہے اسلام کہ شرک کی حالت میں گناہ کیے مسلمان ہوا سارے گناہ معاف, اور شرک کی حالت میں نیکیاں کی مسلمان ہوا تو وہ نیکیاں اسلام کی حالت میں ملیں گی اس کو. بتاؤ, یہ مستقل ایک مضمون ہے کہ کسی مشرک نے نیکیاں کی ہیں, بھلائیاں کی ہیں, کنواں کھدوا دیا. ایک فلم میں کام کرنے والی خاتون, یہ ہمیں ملی وہاں بمبئی میں, بیان کے لیے گئے, مسلمان ہو گئی ہو, تو اس نے یوں کہا کہ مولوی صاحب میں جب فلم شوٹنگ کے لیے جاتی تھی تو یہاں ماہم سے گزرتی تھی, ہمارے بمبئی میں ایک علاقہ ہے ماہم کا, تو وہاں درگاہ ہے, وہاں فقیر لوگ بہت بیٹھے رہتے ہیں, تو میں گزرتی تھی یہاں سے, میں دیکھتی تھی کہ یہ فقرا ہے, تو میں وہی اپنی کار کھڑی رکھتی تھی, اور کھڑی رکھ یعنی اسلام لانے کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اب تو میں مسلمان ہو گئی ہوں, اس لیے بلا تکلف آپ سے فتویٰ پوچھ رہی ہوں کہ جو ہے وہ میں گزرتی تھی تو کئی فقیر لوگ جو ہے وہ میری کار کے انتظار میں رہتے تھے, تو میں کھڑی رہ کر دکانداروں کو 50,000 روپیہ دے دیتی تھی, بھی جتنے بھی فقیر ہیں سب کو کھانا کھلا. پھر کئی لوگ جو ہے وہ آتے تھے, فون کرتے تھے کہ میرا وزیروں سے تعلقات ہوتے تھے, ان سے تعلقات ہوتے تھے, تو میں جو ہے ان کے کام فون سے کروا دیتی تھی, کسی کا مکان بنوا دیا, کسی کو لائسنس دلوا دیا, یہ میں نے کار خیر کیے ہیں. تو مولوی صاحب یہ کار خیر کا ثواب بھی مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں, جتنے تو نے گناہ کیے وہ تو معاف, نیکیاں کی وہ نیکیاں تیرے کھاتے میں آ گئی. بہت خوش ہو گئی. ارے اب وہ کسی اور مولوی کے ہتھے لگ گئی, थोड़े सा समझ गए, अनपढ़ भी तो होते हैं वो लोग तो, अरे नहीं नहीं ये कैसा होगा, ये नहीं ये नहीं, तो बेचारी फिर टाइम लेकर उसने फोन पर, अजी हजरत मेरा थोड़ा तशवीश हो रही है, कुछ अकल कबूल नहीं कर रही, कोई अगर हदीस का हवाला मिल जाए, कोई अगर कोई बात मिल जाए तो मेरे लिए एक रहबरी होगी। मैंने कहा अभी मैं मशगूल हूँ, किसी जगह सफर में जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह वापस आऊंगा एक दो महीने के बाद, फिर मुझे आप याद दिलाना, शर्त है कि आप मुझे याद दिलाना SMS के जरिए से, फोन के जरिए से नहीं है कि फोन पर बात कर रही है नहीं, SMS के जरिए से कि प्लीज इतना कहना तो मैं समझ जाऊंगा। तो उसके ऐसे जो आया बम्बे याद उसके बराबर उसके ऐसे में आते रहे कि प्लीज, उसका वो जवाब। फिर मैंने उसको ये मैंने मेरी किताबें में लिखा है उसका सवाल जवाब, तो मैंने हदीस लिखी कि बुखारी शरीफ की हदीस में है कि हकीम इब्न हिजाम आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर यूं कहा कि मुसलमान तो हो रहा हूं लेकिन जाहिलियत के जमाने में मैंने बहुत लोगों के मकानात बनाए हैं और बहुत फकीरों का गरीबों का मैंने बहुत खर्चा उठाया, मैंने कार्य खैर किए, मैंने अब मैं मुसलमान हो रहा हूं तो क्या वो नेकी का बदला मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने फरमाया या हकीम असलमता अला मा असलफ्त मिन खैर, क्या हकीम तू जो मुसलमान हो रहा है जितनी नेकियां तूने की थी नेकियों के साथ तू आ रहा है। फिर वो खातून बहुत खुश हो गई, ये कहा अल्लाह का शुक्र, मैंने कहा जितनी नेकियां की थी, यही मामला है सुमामा इब्न उसाल का कि ये भी कुछ ना कुछ किया करता था। तो उसने हुजूर से कहा कि अल्लाह के नबी मैं जा रहा हूं मक्का मुकर्रमा, मैं क्या करूं, आपने फरमाया देख अब मुशरिक ने मक्का को हथियार वथियार देना मां और ऐलान कर देना। चुनाची रिवायतों में यह है कि सुमामा इब्न उसाल जब मक्का मुकर्रमा पहुंचा वहां जाकर उसने लब्बैक पढ़ी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हमद वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब जोर से लब्बैक पड़ी तो मुशरिकीन ने मक्का ने घेर लिया, कह रहे ये क्या कर रहा है सुमामा तू बिगड़ गया। तो उन्होंने कहा ना पहले बिगड़ा हुआ था अब सुधर गया हूं और मैं मुसलमान हो गया हूं। किताबों में लिखा है जोर से लब्बैक पढ़ने वाला इस्लाम में सबसे पहला ये आदमी। लब्बैक पड़ जाती थी लेकिन लोग डरते डरते पड़ते थे, लेकिन इसने जोर से हरम में लब्बैक जोर जोर से, अव्वल मुलब्बी फिल इस्लाम, के सबसे पहले तलबिया पढ़ने वाला ये, अब क्यों लब्बैक पढ़ने वाला। अब किताबों में लिखा है कि मुशरिकीन मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि हजरत हमारा तो इसने अनाज भी बंद कर दिया, हथियार भी बंद कर दिए, पैसे भी बंद कर दिए, हम तो आपके रिश्तेदार हैं, अल्लाह के घर के पड़ोसी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा सुमामा को, यूं कहा सुमामा खाली हथियार बंद करना और जो जो ऐसी चीजें हो जो इस्लाम के खिलाफ है वो इस्तेमाल करें वो बंद करना, लेकिन अनाज बंद मत करना, अनाज देना। हुजूर ने नहीं कहा कि तुमने मुझे शैबे में तालिब में बंद रखा था ना, अब तुम्हारा भी अनाज बंद ना, ये कहा कि तुम जो है उनको अनाज देते रहना। ये अखलाक देखकर मुशरिकीन मक्का मुसलमान हुए। इसलिए माशर अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अभी तो वक्त की कमी की वजह तफसील तो बयान भी नहीं कर सकते हो, यानी मजमून बयान नहीं कर सकते, जो मजमून बयान करना है कितना ऊंचा मुआशरा, मस्जिद नबी बन रही है कितना ऊंचा मुआशरा, मक्का मुकर्रमा धर्म तवसी हो रही है कितना ऊंचा मुआशरा। वक्त होगा तो किसी और वक्त इंशाल्लाह बयान करेंगे, लेकिन ये कि सारा मजमा ये नीयत करे कि हमें अखलाक वाली जिंदगी गुजारनी है और सबसे पहले अखलाक जो देखे जाएंगे वो घर वालों के साथ देखे जाएंगे। हशर के मैदान में मियां बीवी को उठाया जाएगा, बता जा बता तेरा हक अदा किया कि नहीं किया, बता इसने तेरा हक अदा किया कि नहीं किया। उलमा ने लिखा है किसी की बीवी अगर किसी के बारे में कह दे कि भला है तो आसमान वाले भी कह देंगे कि भला है, क्योंकि सब कुछ जानती है, इसका जाहिर भी जानती है बातिन भी जानती है। इसलिए अखलाक जो है इसे बरते जाए और ये बगैर ईमान के काबू में नहीं आवेगा। वही मेरी एक बात, अपने आप को एक के हवाले कर दो तो वो एक 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 को हमारे हवाले कर देगा, फिर जिंदगी बराबर गुजरेगी, बरकत भी मिलेगी, अमन भी मिलेगा, दुआएं भी कबूल होंगी, फिर ये आदमी कभी भी नामुराद नहीं होगा। پانچ شعبے آ جائیں, یہ اسے لکھ لینا, ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو جائے, عبادات والی لائن ٹھیک ہو جائے, اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو جائے, معاشرت والی لائن ٹھیک ہو جائے, معاملات والی لائن ٹھیک ہو جائے. چالاکی ہمارے دن میں نہیں چلتی کہ جیسے چالاکی کاروباری آدمی ہے چالاکی کرے, یہ کہ چالاکی نہیں چلتی بھائی, یہ دین چالاکیوں کا نہیں ہے, یہ دین پاک صاف دین ہے جو آسمانوں سے آیا ہے. اور جو آدمی میں چلے گا, جو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے گا, وہ آدمی کامیاب ہوگا. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ سمد ہے اور وہ خود اعلان کرتا ہے, اے میرے بندے تم میری طرف والے چل کر آ, چل کر میں دوڑ کے آؤں گا. ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی آئی ابو ہریرہ کے دروازے پر, دروازہ کھٹکھٹایا, حضور حیات ہے زندہ ہے اور دروازہ کھٹکھٹا رہی رات کو, اور آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہی, ابو ہریرہ مجرمہ مذنبہ بنت الشریف بنت الکریم, گنہگار لڑکی ہوں, خراب لڑکی ہوں, شریف کی بیٹی ہوں, سخی کی بیٹی ہوں, اونچے خاندان کی لڑکی ہوں, اور میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. دور کس کا ہے؟ نبی کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اب ہو رہا نے غصے میں دروازہ کھولا, کون اور وہ بیچاری شریف شریف کے باہر کھڑی ہے, ہاں بتاؤ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہے, کیا بتاؤ بتاؤ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے. تو لڑکی کہہ رہی ہے کیا ابو ہریرہ مجھ سے دو گنا ہو گئے, بس میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں میری معافی کی کوئی شکل ہے کہ نہیں, یہ کہ بتاؤ کیا گنا ہوئے. تب اس نے کہا مجھ سے زنا کاری ہو گئی, پھر حمل ٹھہرا تو بچہ پیدا ہوا, اس بچے کو میں نے قتل کر دیا, احد پہاڑ پر وہ مقتل بچہ پڑا ہوا ہے شرم کے مارے. حل لی من سبیل, میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ یہ لڑکی فتوا پوچھ رہی, اور میں حضور کے پاس جا نہیں رہی ہوں, مجھے شرم آتی ہے. اور کہہ رہا ابو ہریرہ خبردار میرا نام مت پوچھنا, میرا آتا پتا مت پوچھنا, میں کون سے خاندان کی ہوں یہ مت پوچھنا, یہ مت پوچھنا, میرا نام مت پوچھنا, میرا خاندان مت پوچھنا, میں کون سے محلے میں رہتی ہوں مدینہ میں یہ مت پوچھنا. یہ پہلے شرط لگا لی اس نے کہ مہربانی کر کے یہ مت پوچھنا. کیوں کہ ہاتھ اسی طرح بے نہیں وبے نہ ستا, یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے, اللہ مجھے جانتا ہے, میں تو خالی اتنا پوچھنے آئی ہوں میری کوئی شکل ہے معافی کی. اب ہو رہا نیند میں تھے اور ایک دم سے جو ہے وہ رات کے وقت میں آئی تھی. اب ہو رہا نے کہا لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم, تیری معافی کی کوئی شکل نہیں, تو جہنم میں جلے گی جا. یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا. جب یہ کہا تو اس نے فرفع بصرہا الی السماء, اپنے فرفع نظرہا الی السماء, آسمان کی طرف دیکھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ یہ تو نے مجھے حسن و جمال جو دیا تھا اور مال و منال جو دیا تھا یہ جہنم کے لیے دیا تھا, کیا میرا حسن و جمال جہنم کے نظر ہوگا؟ روتی ہوئی چل دی. فجر کی نماز میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا سنایا, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. یہ قصہ بھی میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے, ابو ہریرہ والی عورت کا قصہ, یہ اس کی سرخی ہے. یہ کہا کہ حضرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کچھ سہمے سہمے سے ہیں, سامنے آ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ خیریت ہے؟ فرمایا حضرت رات کو خاتون آئی تھی اور اس نے یہ سوال کیا, یہ کہا, ایسا رو رہی تھی, یہ تھا, سارا قصہ سنایا. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ ہاں مفتی صاحب تم نے جواب کیا دیا, آج کل تو جلدی سے فتویٰ دے دے گئے ان لوگ, تم نے جواب کیا دیا, آپ کا جواب کیا تھا؟ ابو ہریرہ نے کہا میں نے کہہ دیا لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم, تیری معافی کی کوئی شکل نہیں. بس اتنا حضور نے سنا تو حضور کا غصہ ایک دم غصے کی جو یار وہ ہوتی تھی نا وہ بڑھ گئی. آپ نے کہا اختا تھا یا ابا ہو رہا, تو نے غلط جواب دیا, اختا تھا یا ابا ہو رہا, اختا تھا یا ابا ہو رہا, تو نے غلط جواب دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ابا ہو رہا یاد رکھنا وہ تیرے دروازے پر تیرے سامنے فتویٰ پوچھ رہی تھی اور دل میں اس کی اتنی ندامت تھی کہ وہ ندامت عرش سے ٹکرا رہی تھی اور جبریل میرے پاس جواب لے کر میرے دروازے پر کھڑا تھا. کہ جبریل میرے دروازے پر کھڑا تھا اور وہ تیرے دروازے پر کھڑی تھی, کم سے کم میری طرف متوجہ کر دیتا, میری طرف تو متوجہ کر دیتا. تو اب انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے کہا لیکن وہ شرما رہی تھی, یوں کہ مجھے پوچھے بغیر تم نے جواب کیوں دیا, میں موجود ہوں بھائی, میں تمہارے درمیان ہوں تو تھوڑا انتظار کر لیتے, بھی کل جواب دوں گا, تم نے اس کو جواب کیوں دیا اس کو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. ہاں کوئی آدمی توبہ کر لے, اچھے اعمال کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلے گا, گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلے گا. جا بورا ڈھونڈ اس کو اور ڈھونڈ کر جواب لا اور مجھے خبر بھی دے. اب ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رونے لگا, میں نے کہا اللہ پاک کل اس کو میری ضرورت تھی, آج مجھ کو اس کی ضرورت ہے, کل تو مجھے ڈھونڈ رہی تھی, آج مجھے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. چلو دعا کر لو, بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله, لك الشكر كله ولك الملك كله, لك الخلق كله ولك الفضل كله, وإليك يرجع الأمر كله, وإليك أصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى, ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا ذا المن والعطاء, يا سميع الدعاء, يا رافع السماء, اللهم ادخلنا الجنة من باب الريان, اللهم ادخلنا الجنة من باب الريان, اللهم ادخلنا الجنة من باب الريان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے, ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا ہے, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا ہے, نہ تیرے ہواؤں نے دیکھا ہے, نہ تیرے حل اور حرم نے دیکھا ہے, نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا ہے, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا ہے, اور ہم نے ایسے گناہ کیے تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرما جائیں, کیا ایسے گنہگار تو ہم نے نہیں دیکھے, مگر ہم نے تجھ جیسا کریم آقا نہیں دیکھا. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں تیری گھر کی طرف بلاتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے, جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے, جہاں کہیں آمین کہہ رہا ہے,
ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں دیا تو تیرا بہت بڑا احسان ہے، اور اگر تو نے ہمیں دھکا مار کر واپس کر دیا تو تو ہی بتا تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اغلقت جميع الابواب الا بابك، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما دے، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما دے، کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی صحتیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی طاقتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، کھویا ہوا علم واپس دے دے، ہر فرد امت کو دین کا سچا خادم بنا دے، ہر فرد امت کو دین کا سچا خادم بنا دے۔ اے اللہ، یہ مجمع روزے کی حالت میں ہے اور غروب کا وقت ہے، اور اس وقت میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزے پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اور اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، اگر ہم تجھے دیکھ لیتے جب تک تو ہم سے خوش نہ ہوتا، ہم تجھے ہرگز نہ چھوڑتے، یہ مجمع تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، چاہے مردوں کا مجمع ہو چاہے عورتوں کا مجمع ہو۔ اے اللہ، لیکن ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، تو ہمارے قریب ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن امان سے بھر دے، اعلیٰ مجلس والوں میں ہمیں شامل فرما دے، اعلیٰ مجلس والوں میں ہمیں شامل فرما دے، ہماری دینی مجالس کو قبول فرما۔ اے اللہ، امت کے اندر سے غفلت کو دور فرما دے، اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما دے، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اے اللہ، جہاں ان کی ممالک ہیں، ان ممالک میں جتنے بھی قومیں رہتی ہیں، تو سب کو ہدایت دے دے، تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان قوموں کو اگر ہدایت مل گئی، اے اللہ، یہ جانتے نہیں ہے کہ ہدایت کتنی اونچی چیز ہے، اے اللہ، یہ نہیں جانتے، اے اللہ، ان سب کو تو ہدایت دے دے، یہاں کے مردوں کو بھی قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو بھی قبول فرما، یہاں کے بچوں کو بھی قبول فرما، یہاں کے ذرے ذرے کو قبول فرما، تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے مولا کریم، تو نے رومیوں کو ہدایت دی تھی، تو نے فارسیوں کو ہدایت دی تھی، اے اللہ، ان زمین والوں کو بھی تو ہی ہدایت دے گا، ان کے دلوں میں ایمان کے جڑوں کو مضبوط فرما دے، ایمان کی چادر پھیلا دے، امن و امان کی چادر پھیلا دے، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ، جتنا مجمع امین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے استاد اور پیر کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے بیٹے اور بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے دوست کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، جو بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ان کی حیاتی میں اگر ہم نے ان کی قدر نہ کی ہو، یا ان کے ساتھ کچھ معاملہ زیادتی کا ہوا ہو، لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اولاد جو ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، تو اے اللہ، تو سارے حقوق تو ادا کروا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، قبر کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، معمولی سر کے درد کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، قبر کا عذاب کہاں سے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ، جہنم کا عذاب کہاں سے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ، ایک حشر کا میدان قائم ہوگا، ایک طرف جنت مہک رہی ہوگی، ایک طرف جہنم دہک رہی ہوگی، ایک طرف آٹھ فرشتے تیرے عرش اتار رہے ہوں گے، اور ایک طرف ترازو نامہ اعمال کے لیے تب رکھا جا چکا ہوگا۔ ایک طرف تیرے نبی کھڑے ہوں گے، ایک طرف صلحاء کی جماعت ہوگی، ایک طرف نبیوں کی جماعت ہوگی، ایک طرف متقیوں کی جماعت ہوگی، ایک طرف فاسقین فاسقات کی جماعت ہوگی، ایک طرف فاجرین فاجرات کی جماعت ہوگی. اے اللہ صلحاء کی جماعت میں تو ہمارا نام داخل فرما دے، اے اللہ ریان دروازے سے تو ہمیں جنت میں داخلہ مقدر فرما دے، اے اللہ جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے ہمارے ناموں کو بٹھا دے، اے اللہ جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے ہمارے ناموں کو بٹھا دے اور ریان دروازے کے اوپر ہمارا نام لکھوا لے. اے اللہ کسی کو نماز کا سہارا، کسی کو عمرے کا سہارا، کسی کو روزے کا سہارا، کسی کو قرآن پڑھنے کا سہارا، کسی کو خیر خیرات کا سہارا، اے اللہ ہم تو بے سہارا ہے اور تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تیرا سہارا ہمارے لیے کافی ہے. اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے. اس مجلس میں سے اٹھنے سے پہلے پہلے تیرے آسمان پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑا ہو جاؤ جیسے ابو ہریرہ والی عورت کے گناہوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا، ہمارے گناہوں کو بھی تو نیکیوں سے بدل دے. تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تجھے کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک لہ ہے. تیری تعریف بہت زبردست ہے، زمین اگر کاغذ کی ہو جائے اور جتنے درخت ہیں اس کے قلمے ہو جائیں اور جتنے سمندر ہیں اس کی روشنائی ہو جائے اور جنات اور انسان مل کر تیری تعریف لکھنا شروع کریں، روشنائی ختم ہو جائے گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن تیری تعریف پوری نہیں ہو سکتی ہے. رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، مچھلیاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے، موجیں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے. ہم تو تجھ سے اتنا کہتے ہیں، رب لک الحمد حمدن کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تیری شان کے مطابق تیری تعریف ہے. اے اللہ ہم تو اتنی درخواست کرتے ہیں، دنیا میں بھی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت کا فیصلہ فرما. جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.